بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات اور شبہات اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، ان سے مخصوص ہے یہ پروگرام۔ تو اس پروگرام میں اب تک آپ نے توحید کے حوالے سے گفتگو دیکھی، توحید کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بڑے اچھے مطالب آپ کے سامنے پیش کیے، اور اسی طریقے سے جو آپ کے نظریات تھے ان کو ہم نے جانا۔ لیکن آج سے جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ شرک کے حوالے سے ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے نظریات دیکھیں گے، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ شرک سے کیا سمجھتے ہیں؟
شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو قرار دینا، اس کے جیسا، اس کے برابر سمجھنا، اس کے مثل سمجھنا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شرک کرنا اللہ کی ذات میں یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا مثل قرار دینا قرآن مجید میں ہی آیا، لیس کمثلہ شیء، تو اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کے افعال میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ پروردگار کے صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔
شرک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی بھی شے کو شریک قرار دیتے ہیں، اسی کو شرک سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے شرک اور شریک جو ہے اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کے صفات میں ہو، یا چاہے اللہ کی عبادات میں ہو، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یہ شریک جو وجود ہے وہ انسان کا ذہنی، فکری، نظری اعتبار سے ہو سکتا ہے، ورنہ اگر خارجی اعتبار سے کسی وجود کو سمجھا جائے تو پھر ایسی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی ذات میں یا اس کے صفات میں شریک قرار دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے، چونکہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم، اور اہل ہنوس سے ہماری اس سلسلے میں گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایشور یا اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے قریب ہوا جائے تو قریب نہیں ہو سکتے، اگر دور ہونا چاہیں تو دور نہیں ہو سکتے، اگر اس سے ملنا چاہیں تو مل نہیں سکتے، اگر اس سے دور جانا چاہیں تو دور نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم آنکھوں سے کسی بھی شے کے ذریعے سے اسے پا ہی نہیں سکتے۔ جب وہ اپنی ذات میں اس طرح کے صفات رکھتا ہے تو دنیا میں خارجی اعتبار سے جو وجود پائے جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی کمال، کوئی صفت، کوئی جو ہے تک یہ صفات نہیں رکھ سکتا۔ جب نہیں رکھ سکتا تو اللہ کے وجود کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔
شرک سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ذات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ جیسے مثلا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں کوئی بھی دوسرے دیگر کو ملانا یا اس کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ خدا کی ذات اکیلی ہے اور ہم اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے اس وقفے میں دیکھا جو آپ کے نظریات بیان کیے گئے تھے شرک کے حوالے سے۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ شرک کے حوالے سے ہوگی۔ شرک ایک بہت اہم مفہوم ہے، اور واقعاً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے تعلیمات اسلامی میں اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور مشرک کون ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے جو صریحی طور پر اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خداوند عالم شرک کو نہیں بخشے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ کیا ہے تو خداوند عالم غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا۔ لیکن ناظرین، اب یہی بات ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، چونکہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے معنی سے، اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے کام کو کہہ دیں کہ یہ شرک ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مذاہب اسلامی ہیں خود ان کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے شرک کے معنی کے حوالے سے، جس طریقے توحید کے معنی کے حوالے سے بھی اور اسی طرح شرک کے معنی کے حوالے سے بھی، لیکن اکثر مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ شرک کے معنی کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے مہمان اس پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس میں ایک اہم چیز جو ہے اساسی وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں اس کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، یعنی اس کو خدا جانتے ہوئے، اس کو معبود سمجھتے ہوئے، تب یہ چیز جو ہے وہ شرک کہلاتی ہے. اور اگر کوئی اس کے لیے، جیسے کفار جو ہیں وہ بتوں کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے جو سر جھکاتے ہیں ظاہر ہے یہ شرک ہے، چونکہ ان کو معبود سمجھتے ہوئے سر جھکاتے ہیں. لیکن خالی تعظیم کرنا کسی کی، خالی احترام کرنا کسی کا، یہ شرک نہیں ہوتا ہے. مزید اس پر گفتگو ہمارے مہمان فرمائیں گے، لیکن مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ دیکھیے اس کے مفہوم سے نا آشنائی اس چیز کا سبب بنی ہے کہ ہم نے خود اپنے بھائیوں کو، جو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا بھائی قرار دیا ہے، چونکہ مسلمان تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس کے مفہوم سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے کبھی ہم ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. اور دور کرنا تو ایک الگ بات ہے، کبھی کبھی ہم ان کے خون کو جائز قرار دے دیتے ہیں، کبھی ان کے مال کو جائز قرار دے دیتے ہیں، اور کبھی خدا نخواستہ خواتین پر اور بچوں پر ہم جو ہیں اس طرح، یعنی خدا نخواستہ ظلم ہوتا ہوا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اس کا سبب یہی بنتا ہے کہ ہم تعلیمات سے بہت دور ہیں. ہمارے حضور کی، میں بار بار اس نقطے کے طرف تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے حضور کی جو سیرت تھی وہ یہ تھی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے، لیکن آج ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی خود سے دور کرتے جا رہے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کو جواب دینا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا پیروکار ہو، اور اسلام یعنی سلامتی. مومن اسے کہتے ہیں جو امن کا پرستار ہوتا ہے. اور امن، آپ دیکھیے آج بدامنی ہر طرف ہے، آج فساد ہی فساد ہے، آج دہشت ہی دہشت ہے، ٹیررزم ہی ٹیررزم ہے. اور یہ اس کا سبب جو اصل چیز بنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم شرک کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اور ہم نے دوسروں کو مشرک سمجھا اور کہا کہ پھر جو بھی شرک کرتا ہے اس کا خون بھی ہمارے لیے جائز ہے، ہم اس کا خون بہا سکتے ہیں، اس کا مال جو ہے لوٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بھی جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ اسی لیے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، شرک کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی، انشاءاللہ بہت اہم گفتگو ہوگی. اس میں ہم معنی کے حوالے سے، پھر شرک کی حقیقت کیا ہے، مختلف موضوعات پر اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب قبلہ جابر محمدی صاحب، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے. جی قبلہ، آج ہم گفتگو کریں گے شرک کے حوالے سے. اب تک الحمدللہ توحید کے حوالے سے ہماری بہت مناسب اس مختصر سے وقت میں ظاہر جتنی گفتگو ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی، ہم اب شرک کے حوالے سے آج تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ شرک کے معنی کیا ہیں، لغوی اور اصطلاحی طور پر پہلے آپ اس پہ روشن ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت ہے آج کے دور میں اس پر گفتگو کرنے کی اور بحث کرنے کی. سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے فرمایا، شرک کا جو مفہوم ہے جو اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مشارکت دینا کام میں،
شریک بنانا،
شرک بے معنی مشارکت.
جی بالکل.
جیسے ہم عرف عام میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام میں میرا فلاں شریک ہے،
یعنی جس طرح ہم اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے، دوسرے کو ہم شریک بناتے ہیں.
جس طرح میں وہ کام کر رہا ہوں اس طرح ہی وہ شخص میرے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے. لغت میں اس کا مفہوم مشارکت کا سا ہے، لیکن جب ہم اصطلاح میں آ کے شرک کے مفہوم کا ایک تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی مفہوم کس طرح متکلمین نے بیان کیا، تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا یہاں مطلب یہ ہے خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمتا اور مثل قرار دینا کسی دوسرے کو، اس کو کہا جاتا ہے شرک. فلاں مشرک ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ اس نے کسی دوسری شے کو شریک قرار دیا. اب وہ دوسری شے کیا ہے، وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں.
بالکل.
کبھی انسان ہو سکتا ہے، کبھی پتھر ہو سکتا ہے، کبھی سورج ہو سکتا ہے، کبھی ستارے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. شریک قرار دینا یعنی صرف پروردگار، جس طرح میں نے توحید کی بات میں عرض کیا تھا، وہاں ہم نے عرض کیا کہ اس کائنات میں حقیقی وجود ایک ہی ذات کا ہے اور باقی جتنی کائنات ہے وہ اس کے صدقے میں ہے۔ تو اگر کوئی اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ارتکاب کیا فلاں نے یا مشرک ہو گیا فلاں۔ اب یہ جو شریک قرار دینا ہے، کبھی یہ شریک قرار دیا جاتا ہے ذات میں کہ پروردگار کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک کرنا، وہاں توحید در ذات تھی، اس کا اقرار کرنا اور عقیدہ رکھنا ضروری تھا، اس میں کوئی دوسرا شریک کرتا ہے پروردگار ساتھ کسی کو، تو یہ شرک در ذات ہوگا۔ بعض اوقات صفات میں شریک قرار دیا جاتا ہے کہ صفات الہی میں مثلا فلاں شے شریک ہے، اب یہ صفات میں شرکت ہو گئی۔ بعض اوقات افعال میں شرکت کی بات کی جاتی ہے، بس شریک ہونا اس کی بھی ویسے ہی قسم کی جا سکتی ہے جیسے ہم نے توحید کی قسم کی، لیکن مفہوم شریک اور مفہوم شرک یہ ہے کہ خدا وند منان کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو قرار دینا۔
جی بالکل۔
اب یہ قرار دینا پھر کبھی ذات میں ہوگا، کبھی صفات میں ہوگا، کبھی افعال میں ہوگا، کبھی عبادت میں ہوگا، اس کے مختلف پہلو۔
قبلہ، اس کی حقیقت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، یہی ہے یا اس سے الگ کوئی چیز ہے؟
دیکھیے، شرک کی حقیقت اصل میں عقیدے کی بات ہے کہ دلیل کے ساتھ میں توحید کا عقیدہ رکھوں کہ وہ ذات ایک ہے۔ اب ایک شخص آ کے دلیل کے ساتھ شرک پر عقیدہ رکھتا ہے، دلیل حقیقی نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ اس نے حقیقت کو وہ معرفت ہی حاصل نہیں کی جو اس نے حاصل کرنی تھی۔
بالکل، یعنی ایک باطل کے اوپر عقیدہ جو ہے کبھی بھی ایک حقیقت دلیل نہیں بن سکتی۔
جیسے قرآن نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ مثلا یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا۔ یا نصارہ کے بارے میں ہے کہ نصارہ کہتے تھے کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن نے آ کر سورہ توحید میں آ کر بیان کیا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اصل بات ہی ختم کر دی۔ لہذا شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دوسری ذات شریک ہے۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ اب وہ عقیدہ میں نے عرض کیا، ذات میں بھی ہو سکتا ہے، صفات میں بھی ہو سکتا ہے، افعال میں بھی ہو سکتا ہے، عبادت میں بھی ہو سکتا ہے۔
بالکل۔
لیکن یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا ابتدائی کلام میں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دوسری شے کو یہ شخص جو شریک قرار دے رہا ہے وہ اس جہت سے شریک قرار دے رہا ہے کہ جس طرح یہ ذات مؤثر ہے اس طرح وہ ذات بھی مؤثر ہے،
یعنی مستقل طور۔
ہاں، اب وہ ذات میں ہو، افعال میں ہو، صفات میں ہو، عبادت میں ہو۔
جی بالکل۔
اس سے یہ چیزیں خارج ہیں جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ مثلا ایک بیٹا اپنے والدین کا احترام کرتا ہے،
جی بالکل،
یا ہم کسی بھی عالم کا احترام کرتے ہیں، اس کی دست بوسی کرتے ہیں، تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے مثلا فلاں عالم کی عبادت کی ہے یا اس کی عبادت میں میں نے اس شخص کو شریک کیا ہے، یہ اصل اس مفہوم سے بالکل خارج ہے۔
جی، کیونکہ ہم عقیدہ جو ہے ظاہر ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جو خدا کے بارے میں۔ جی قبلہ، بہت شکریہ، اجازت دیجئے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یہاں پر شرک کے حوالے سے۔ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ جیسے توحید کے لیے مراتب تھے اس کی ذات، اس کے صفات اور اس کے افعال میں، اسی طریقے سے شرک کے حوالے سے بھی کبھی اس کی ذات میں شریک بنایا جاتا ہے، کبھی افعال میں، اور کبھی اس کے صفات میں شریک بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر جو آپ کی رپورٹ ہم تک آپ پہنچی ہے اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خدا کا ایک ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟
ایک ہونا یوں ضروری ہے کہ جس طرح سے مثلا دو بھائی ایک گھر کو اپنے ایک مزاج کے حساب سے نہیں چلا سکتے، اسی طرح خدا کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہوا اگر ہوتا تو آپس میں اختلاف رہتے اور وہ اس دنیا کو، اس کائنات کو نہیں چلا پاتے۔ لہٰذا خدا کا اکیلے ہونا بہت ضروری ہے، اکیلے ہی چلا سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات کوئی اور نہیں چلا سکتا۔
اللہ کے صفات کا حامل دنیا میں کوئی شے نہیں، جب کوئی شے اس کے صفات کا حامل نہیں تو پھر اللہ اپنے صفات، اپنے کمال، وہ صفات جمالی ہو یا صفات کمالیہ ہوں، ان کے اعتبار سے وہ ایک اور اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے تو پھر اس کے کوئی شریک نہیں، جب کوئی شریک نہیں تو پھر وہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اور اب مسئلہ یہ رہا کہ وہ ایک ہے اس لیے چونکہ اگر ایک نہیں رہے گا تو پھر دنیا میں اختلاف پیدا ہوگا، چونکہ اللہ نے ہم کو ایک زبان دی، اگر اس زبان کے ذریعے سے دو گروپ کے افراد کی باتوں کو ہم ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہمارے محاورے میں، ہمارے معاشرے میں اس کو دو زبان والا کہا جاتا ہے، اور دو زبان والا کہنے کے بعد اس کی مذمت، اس کی ملامت، اس پہ لعنت اور پھٹکار کی جاتی ہے۔ اس پہ لعنت اور پھٹکار کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کو موت، اس کی زندگی کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک منہ کے اندر ایک زبان ہونے کے بعد ہم دو زبان کا کردار ادا کرتے ہیں تو لوگ ملامت کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ جب مردہ ہے تو اللہ کا بھی اگر ایک وجود کے علاوہ دوسرا وجود ہوتا تو اس کائنات کا نظام میں گڑبڑی ہوتی، خرابی ہوتی۔ تو گویا کہ اس کائنات کا نظام اپنے اپنے وقت پر سورج کا ڈوبنا، نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک اکیلا ہے۔
اللہ کی ذات کا ایک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کائنات کو ہم دیکھیں تو اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، اور پروردگار عالم کی ذات ایک ہے۔ اور پروردگار عالم اگر ہم دو تصور کر لیں یا کئی تصور کر لیں تو بہت سارے فسادات لازم آئیں گے، بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اور ان فسادات کی وجہ سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کو اگر ہم ایک نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں ساری چیزوں کو دو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نظام ہے اور ایک ہی طرح سے یہ چل رہی ہے کائنات، سورج ایک ہی ہے، چاند ایک ہی ہے۔ اگر دوسرا بھی کوئی خداوند عالم ہوتا تو پھر وہ بھی اپنی طرح اسی کی طرح وہ دوسری چیزوں کو پیدا کرتا۔ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات الہی ایک ہی ہے۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ انشاءاللہ شرک کے حوالے سے جانیں گے کہ شرک کیا ہے، اور شرک کی جو اتنی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات میں ہے وہ کس لیے ہے۔ دیکھیے، شرک کی سب سے بڑی اہمیت اسی چیز سے واضح ہو جاتی ہے کہ شرک جو ہے وہ نقطہ ہے جو بالکل توحید کے مد مقابل ہے، اور توحید یہ بنیادی اور اساسی ترین نقطہ ہے اسلام کا اور تمام ادیان کا۔ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے چونکہ اس کے مد مقابل بالکل اپوزٹ ہے اس کے شرک، تو جتنا یہ عظیم مقام ہے اتنا ہی وہ پست مقام ہو جائے گا۔ جس طریقے سے سب سے عظیم مرتبہ توحید کا ہے، اسی طریقے سے سب سے پست مرتبہ ہو جائے گا شرک کا۔ تو ناظرین، توحید اور شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ اجازت دیجیے، اپنے مہمان اور اسی طریقے سے جو ہمارے حاضرین موجود ہیں ان کے سوالات بھی ہم اس حصے میں دیکھیں گے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ اجازت دیجیے، ہم جو ناظرین کے سوالات ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ، آج کون سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ نے سے؟ جی بسم اللہ۔
السلام علیکم، میرا نام علی حرر ہے۔ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی سعادت بخشی کہ میں آپ کے شو میں آیا۔
شکریہ،
ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ اسی گفتگو کے حوالے سے میں آغا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔
جی بالکل،
ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے۔
جی
دیکھیے، شرک کے بارے میں جب ہم اسلامی تعلیمات کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قرآن میں بڑی صراحت موجود ہے اس کے بارے میں۔ اس نے ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان الشرک لظلم عظیم،
بے شک
یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کی طرف کو قوی کریں،
بالکل
مضبوط کریں، مستحکم کریں۔ جتنا ہم توحید کو مستحکم کریں گے، جتنا ہم توحید پر زیادہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے،
جی،
اور جتنا اپنی زندگی میں توحید کو لاگو کریں گے،
جی،
اتنا ہی ہم شرک خفی سے بچ سکتے ہیں۔ شرک جلی میں آگے چل کے کس میں اس کی انشاءاللہ بیان کروں گا۔
جی
اصل میں جو ہم اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے شرک تو اصلاً قابل تصور اس لیے نہیں ہے کہ ہم موحد ہیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, لہٰذا شرک کا تو ہمارے بارے میں سوال ہی درست نہیں ہے کہ ہم شرک کا ارتکاب کریں. بعض اوقات ایک جس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں, جیسے ایک مومن عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے فرض کیجئے, اس میں ساتھ ریاکاری کر رہا ہے.
جی
اب یہ جو شرک ہے, یعنی خدا کے لیے عمل تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے دوسروں کا بھی قصد کر لیا کہ یہ لوگ بھی مجھے دیکھیں کہ میں اس طرح
کتنی تعریف کریں گے میری کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں,
یہ بھی شرک ہے لیکن شرک خفی ہے.
صحیح,
اس سے بچنے کا راستہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے, ورنہ وہ شرک جسے ہم شرک جلی کہتے ہیں یا شرک حقیقی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں راستہ ہی پیدا نہیں کر سکتا.
بالکل, چونکہ ہم موحد ہیں, عقیدہ توحید اگر ہمارا کامل ہے,
توحید کے اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے ماننے والے.
جی
شرک خفی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ کریں کہ میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف قربت الہی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں. جتنا خضوع اور خشوع ہمارے اعمال میں زیادہ ہوگا اتنا ہی اس شرک خفی کی مقدار محو ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی, اور ادھر سے توحید ہماری مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی. یہ ایک راستہ ہے.
جی تو اللہ بہت شکریہ, یعنی بہت ہی یعنی اچھا آپ نے راستہ بتایا. جی جی بالکل. جی آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم. اصل میرا نام نظر مختار ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے شرک کی باعث کر رہے ہیں, کیا مشرق کی کوئی معافی کی گنجائش ہے ابھی یا نہیں؟
بہت اچھا سوال ہے اور بڑا مشکل سوال بھی ہے کہ کیا مشرک بھی بخشا جا سکتا ہے؟
جی
جس نے شرک کا ارتکاب کیا اس کے لیے بھی کیا معافی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے, اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ایک خوشخبری ہے ان گناہگاروں کے لیے کہ پروردگار نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ یہاں پر, ویسے تو اس کا کلام سب کا سب نور ہے
بے شک,
لیکن یہاں قل یا عبادی, اے میرے بندو,
اپنی طرف نسبت دی,
الذین اسرفوا, الذی اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا.
جی
اب یہ اسراف کا, اسراف نفس جو ہے اس کی جو حد اعلیٰ ہے اس کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں کہ اسراف کی انتہا ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ظلم جو کر رہا ہے.
جی
وہ جو شرک میں نے عرض کیا کہ ان شرک لظلم عظیم, سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے.
جی
اس گناہ کے لیے بھی پروردگار نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
جی
بعد میں تاکید فرمائی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو تمام کے تمام گناہ معاف کر دے. الذنوب آپ جانتے ہیں کہ الف لام استغراق,
یعنی سارے گناہ,
پھر جمیعہ کے ساتھ اس کی تاکید کی.
جی
سب کے سب, پھر اس کے ساتھ تاکید کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات تمام کے تمام گناہ بخش سکتی ہے. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے, مثلاً ہمارے بڑے معروف مفسر اہل سنت کے جناب فخر الدین رازی,
جی
انہوں نے بھی اور علامہ طباطبائی نے بھی اور دوسرے مفسرین میں اس آیت کے ذیل میں
جی
یہ بیان کیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر کوئی مشرک بھی آ کر
جی
سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہ شرک کا گناہ بھی قابل معافی ہے.
اور شرک کی توبہ ظاہر ہے وہ عقیدہ توحید کو قبول کرنا ہے,
اس کو چھوڑ دے,
اس کو چھوڑ دے تو خداوند عالم اس کے شرک کو بخش دے گا.
شرک کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے,
جس
کی آپ خود نفی کر رہے ہیں اس ذات کی.
بالکل
ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص نے شرک کا ارتکاب کیا,
جی
اب ارتکاب کرنے کے بعد وہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت گویا خوشخبری دے رہی ہے کہ یہ گناہ بھی تمہارا قابل بخشش ہے.
جی بالکل جی. انسان کو مایوس نہیں ہونا جی. چاہیے واقعاً اس کی رحمت
لا تقنطوا من رحمت اللہ جی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے
جی بالکل
کہ اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے
جی قبلہ یہ اب یہاں پہ جو ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چلیے انشاءاللہ آپ اجازت دیجیے کہ مختصر توقف لیتے ہیں اس کے بعد جی. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے شرک کے حوالے سے اور بہت ہی اہم مطالب ہمارے مہمان نے یہاں پر شرک کے حوالے سے بیان کیے ہیں لیکن اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے اس حصے تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. بڑی اہم گفتگو رہی آج بھی ہمارے مہمان کی طرف سے اور ہمارے مہمان نے بتایا کہ شرک جو ہے اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو درواقع ہمیں توحید کو جاننا ہوگا. توحید جو ہے جتنی اس کی عظمت ہے اس کے مد مقابل شرک ہے. شرک اتنا ہی پست ہے. شرک ظلم عظیم ہے, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. قرآن کریم کی سری آیتیں ہیں واقعاً. وہ انسان جو ہے یعنی یہ کہا جائے کہ بدبخت ترین انسان ہے جو خداوند عالم کی ذات میں یا اس کے صفات میں یا افعال میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے. اور یہ شرک کی قسمیں ہیں. کبھی تو ہم خداوند عالم کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیں گے یعنی جس طریقے سے, اور اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مستقل طور پر اس کو شریک قرار دے رہے ہوں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مثلاً کسی کے لیے کہ یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن خداوند عالم نے جو قوت اسے دی ہے اور خداوند عالم نے جو اس کو اذن عطا کیا ہے اس کی بنا پر یہ کام انجام دے رہا ہے. مثال کے طور پر اگر مسلمان کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء الہی یا دوسروں سے اگر وہاں مثلاً توسل کرتے ہیں یا شفاعت طلب کرتے ہیں تو یہ اسی نقطے کے پیش نظر کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو اختیار ان کو دیا ہے اور ان کا جو مرتبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اتنا عظیم مرتبہ ہے تو اس کے سبب یہ ہماری شفاعت کریں گے یا مثلاً اس کے سبب یہ چیز ہمیں عطا کر سکتے ہیں اپنے پاس سے نہیں. تو اگر ہم استقلال کو نظر میں رکھتے ہیں کہ خدا ایک مستقل طور پر ایک طاقت ہے اور خدا کے مد مقابل یہ دوسری طاقت ہے تو یہ شرک کہلائے گا خدا کی ذات میں, پھر یہ بخشا جانے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے کے صفات کے حوالے سے جو ہم یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی انسان شرک کا قائل ہو جائے, مثلا خدا کی جیسے صفات ہیں مثلا وہ رازق ہے تو ہم کسی اور کو رازق مستقل طور پر ماننے لگیں تو وہ اس کے صفات میں شریک ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کے افعال میں یعنی صفات کا, جیسے یہ کہ ہم کہتے ہیں خدا کے اندر جیسے صفات پر علم ہے جیسے اس کا, تو جیسے خدا عالم ہے اسی طریقے سے وہ بھی عالم, اور افعال جیسے خداوند عالم رازق ہے, خداوند عالم خالق ہے, اور اس طرح کے جو دوسرے خداوند عالم کے افعال ہیں اگر مستقل طور پر اس میں ہم خدا کا کسی کو معاذ اللہ شریک قرار دے رہے ہیں تو وہ افعال میں شریک ہو جائے گا. پھر ہمارے مہمان نے گفتگو یہاں پر فرمائی تھی کہ مشرک مایوس اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اگر مشرک بھی خداوند عالم کی توحید کو دل سے قبول کرے اور پھر اپنے اس گناہ سے توبہ کرے تو خداوند عالم اس کو بھی بخشنے والا ہے. اور خدا اتنا غفور و رحیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی تمہارا گناہ ہوگا, لیکن اس کے شرائط ہیں. ہمیں جری نہیں ہونا چاہیے, جرت ہمارے اندر پیدا نہ ہو کہ خدا تو بخشنے والا ہی ہے چلو ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں. نہیں, اس کے شرائط ہیں یعنی توبہ ہونی چاہیے. اور توبہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان جو گزر چکا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے, جو پہلے اس نے گناہ کیا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہے اور آگے اس کو انجام نہ دینے کا عہد کرے خداوند عالم سے کہ میں آگے اس کو انجام نہیں دوں گا. اس طریقے سے خداوند عالم ان گناہوں کو بخش سکتا ہے پھر چاہے جتنا بڑا گناہ ہو. ناظرین عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروگرام میں بھی ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے اور ہم نے کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کیے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے اور اسی طریقے سے ہم آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں یہیں پر. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنے تمام حاضرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے اور اتنے اچھے اچھے آپ حضرات نے سوال پوچھے. آپ کو بھی خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, آپ کو بھی خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.